پیر چار مئی کے سیربین کے ساتھ شفیع نتیجہ مئی کا سلام۔ الیکشن ٹریبیونل نے لاہور کے حلقے این اے 125 میں انتخابی بے ضابطگیوں کو تسلیم کیا اور نئے انتخابات کرانے کا فیصلہ دیا۔ تجزیہ کار بولا،
پاکستان اب وہ پاکستان نہیں ہے، ہر چیز پر روشنی ڈالی جاتی ہے، انتہائی مشکل ہو گیا چیزیں چھپانا۔
لاہور کا یہ انتخاب اور برطانوی انتخابات کے موضوعات عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں الیکشن ٹریبیونل نے تحریک انصاف کے رہنما حامد خان کی جانب سے دائر انتخابی عذرداری پر فیصلہ سناتے ہوئے حلقہ این اے 125 کے انتخاب کو کل عدم قرار دے دیا ہے اور اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کرانے کی ہدایت کی ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا،
آج کا فیصلہ بنیادی طور پہ پریزائیڈنگ افسران اور ریٹرننگ افسر کی نااہلی کے خلاف فیصلہ ہے۔ میں تو یہاں موجود نہیں تھا، آپ سب نے سنا ہے، جج صاحب نے واضح طور پہ جو بات مجھے بتائی گئی ہے یہ کہا ہے کہ حامد خان دھاندلی ثابت کرنے میں پوری طرح ناکام ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میرے لیے انہوں نے کوئی سزا ڈسکوالیفیکیشن کی تجویز نہیں کی۔ البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 265 پولنگ اسٹیشن میں سے 7 پولنگ اسٹیشن پر پریزائیڈنگ سٹاف نے ارریگولرٹی کی ہے۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین کے فوج پر تنقیدی بیانات کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی ہے، تاہم اس سے قبل سندھ اسمبلی میں الطاف حسین کے خلاف قرارداد لانے کی کوشش ناکام ہو گئی، جس کے بعد ایم کیو ایم کے علاوہ دیگر اپوزیشن جماعتوں نے ایوان سے علامتی بائیکاٹ کیا۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
مسلم لیگ فنکشنر کے رکن شہریار مہر اجلاس میں الطاف حسین کے خلاف قرارداد پیش کرنے کے لیے اپنی نشست پر کھڑے ہوئے تو اسپیکر آغا سراج دورانی نے یہ کہہ کر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ رولز آف بزنس کے تحت ایوان میں پہلے وقفہ سوالات ہوگا۔ اپوزیشن جماعتوں، مسلم لیگ فنکشنر، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے راکین نے اسپیکر کے ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج کیا اور نعرے بازی کی، جس کے بعد وہ بائیکاٹ کر کر ایوان سے باہر چلے گئے۔ خیال رہے کہ ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین نے گزشتہ جمعرات کو لندن سے اپنے خطاب میں فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس کے رد عمل میں فوجی قیادت نے قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا تھا۔
امریکی ریاست ٹیکسس میں پولیس کا کہنا ہے کہ ڈیلس شہر کے نواح میں پیغمبر اسلام کے خاکوں سے متعلق منعقد ہونے والی کانفرنس کے باہر فائرنگ کرنے والے دو حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ایک سیکیورٹی افسر زخمی ہوا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہارون رشید۔
امریکی میڈیا نے گارلینڈ پولیس کے حوالے سے بتایا کہ یہ واقعہ اتوار کی شام کرٹس کلویل میں پیش آیا۔ ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا کہ فائرنگ کا اس پروگرام سے کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ پولیس حکام نے اپنے میڈیا بیان میں بتایا کہ واقعے کی تفتیش کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے کرٹس سینٹر کو بند کر دیا اور وہاں موجود افراد کو بھی باہر نکال دیا۔ پیغمبر اسلام کے خاکے بنانے کا مقابلہ بھی اس تقریب کا حصہ تھا۔ اس حوالے سے واشنگٹن میں بی بی سی کے نامہ نگار نے بتایا کہ یہ تقریب اپنے آغاز سے قبل ہی متنازع بن چکی تھی۔
نیپال میں حکام یہ کہتے ہوئے کہ بہت سا کام ختم ہو چکا ہے، دال حکومت کٹھمنڈو اور گردنوا کے علاقوں سے غیر ملکی ریسکیو ورکرز کو اپنے ملک واپس جانے کو کہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ دور دراز علاقوں میں ریسکیو کے بقیہ آپریشنز کو فوج اور پولیس دیکھ سکتی ہے۔ نیپال میں 9 روز پہلے آئے زلزلے کے بعد سے دنیا بھر سے 4,000 سے زیادہ امدادی ورکرز وہاں ریلیف اور ریسکیو کے کاموں میں مصروف ہیں۔ نیپال کے وزیر اطلاعات منیندرا رجال نے حکومت کی جانب سے ریسکیو اور ریلیف کے کاموں کو سنبھالنے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اکثر غیر ملکی سفارت خانوں اور ایجنسیوں نے ان کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شام سے اطلاعات ہیں کہ دارالحکومت دمشق میں ایک ایسی جگہ پر خودکش بم دھماکہ ہوا ہے جو بظاہر فوج کو گولہ بارود کی فراہم کرنے والے دفتر پر حملہ لگتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ حملہ موٹر سائیکلوں پر سوار کئی افراد نے کیا تھا، جسے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنانے کی کوشش کی، لیکن ان حملہ آوروں میں سے ایک اپنی دھماکہ خیز بیلٹ کو اڑانے میں کامیاب رہا، جس کی وجہ سے کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شام کے برطانیہ میں واقع ایک نگراں گروپ کا کہنا ہے کہ فوج کو اسلحہ فراہم کرنے والے ڈویژن کے سربراہ بھی زخمی افراد میں شامل ہیں، تاہم فوج نے اس کی تردید کی ہے۔ برونڈی کی دارالحکومت بوجمبورا میں آج ایک بار پھر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے، جس میں کم از کم 2 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ مظاہرین ملک کے صدر پیری کورنزیزا کے تیسری بار صدارت کے عہدے پر رہنے کے فیصلے کے خلاف گزشتہ ہفتے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ بی بی سی کے ایک نامہ نگار کے مطابق وہاں حد نگاہ تک مظاہرین نظر آتے ہیں اور انہوں نے ہر 50 میٹر کے فاصلے پر رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے آنے والے چین کے دورے سے پہلے سوشل میڈیا کی مقبول ویب سائٹ ویبو میں اکاؤنٹ بنایا ہے۔ ویبو پر اپنے پہلے پیغام میں مسٹر مودی نے لکھا ہے، ہیلو چائنا، میں ویبو کے ذریعے اپنے چینی دوستوں سے رابطے میں آنے کی توقع کرتا ہوں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سوچا یہ تھا کہ سیربین ٹی وی کی طرح ریڈیو کا سیربین بھی آج برطانوی انتخابات سے آغاز کرے گا، کیونکہ آج برطانوی انتخابات کی انتخابی مہم کا آخری دن ہے، کیونکہ اس کے بعد 48 گھنٹے تک کوئی مہم نہیں چلائی جا سکتی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، میٹنگ ہوئی، کہ اچانک پاکستان میں NA-125 کا فیصلہ آیا۔ الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ کیا کہ دھاندلی وغیرہ تو ثابت نہیں ہوتی، لیکن بے ضابطگیاں ثابت ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پر لاہور میں اب یہ دوبارہ انتخاب ضروری ہے۔ گویا لاہور میں انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کرنے والے ٹریبیونل نے قومی اسمبلی کے حلقے NA-125 سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی عذرداری پر انتخابات میں بے ضابطگیوں کو تسلیم کیا اور انتخاب کو حلقے میں دوبارہ منتخب کرنے کا یہ کرانے کا حکم دیا۔ لاہور سے شمائلہ جعفری۔
NA-125 لاہور کا وہی حلقہ ہے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے مئی 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع کیا۔ اس حلقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق کامیاب قرار پائے تھے، اور ان کی کامیابی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار حامد خان نے دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے ٹرائبیونل میں انتخابی عذرداری داخل کی تھی۔ 22 ماہ کاروائی کرنے اور نادرا سے انگوٹھوں کی تصدیق کا عمل مکمل ہونے کے بعد آج حامد خان کی درخواست پر الیکشن ٹرائبیونل کے جج جاوید رشید محبوبی نے فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حلقہ NA-125 میں بڑے پیمانے پر انتخابی بے ضابطگیاں ہوئیں، اس لیے اس حلقے میں 2013 میں ہونے والے انتخابات کو کل عدم قرار دیا گیا ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نادرا کی رپورٹ کے مطابق 7 پولنگ اسٹیشنوں میں ایک ایک ووٹر نے 6-6 ووٹ ڈالے۔ کئی ووٹرز کے شناختی کارڈ بھی جعلی پائے گئے، جبکہ حلقوں کے بیشتر پولنگ اسٹیشنز میں پریزائڈنگ اور ریٹرننگ آفیسرز کے انگوٹھوں کے نشانات اور دستخط موجود نہیں۔ الیکشن کمیشن کے اسٹاف نے اپنے فرائض ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کیے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ NA-125 میں 60 دن کے اندر دوبارہ انتخابات کروائے جائیں، جبکہ اسی علاقے سے صوبائی اسمبلی کے حلقے PP-155 کے انتخاب کو بھی کل عدم قرار دیتے ہوئے یہاں بھی اثر نو انتخاب کا حکم دیا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کی نشست پر بھی یہاں سے گزشتہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کے میاں نصیر کامیاب قرار پائے تھے۔ فیصلہ آنے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نون لیگ کے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف نہیں بلکہ نااہل پریزائڈنگ اور ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف ہے، اور انہیں قومی اسمبلی کی نشست سے ہٹانا انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں۔
بنیادی طور پہ جج صاحب نے ریٹرننگ افسر یا پریزائڈنگ افسران کی نااہلی کی سزا میرے 1,23,000 ووٹرز کو، مجھے اور میری پارٹی کو دی ہے، تو ہمارے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کا راستہ موجود ہے، کیونکہ ان کا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، اور ان کے فیصلے کو ہم ڈیفینیٹلی چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عوامی میدان میں مقابلے کا آپشن اوپن ہے۔ ابھی میری جماعت نے فیصلہ کرنا ہے ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں یا ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں، لیکن آج کا فیصلہ واضح طور پہ یہ کلیئر کہہ رہا ہے کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔
تاہم حامد خان کے وکیل کا اصرار تھا کہ NA-125 میں دھاندلی کی گئی، اسی لیے خواجہ سعد رفیق کو قومی اسمبلی کی رکنیت سے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا۔ چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ 4 حلقوں میں دھاندلی کا معاملہ لے کر انصاف کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، लेकिन सुनवाई न होने पर सड़कों पर आने का फैसला करना पड़ा।
दो साल एक आदमी वजीर बना रहा है रेलवे का और पता चला कि वो इलेक्शन ही नहीं सही जीत के आया, ये क्या गारंटी है आगे अगर रियाज सादिक ये पता चले कि जनाब अगर उनका भी इलेक्शन में ये निकलाता है तो दो साल स्पीकर बना रहा है एक असेंबली का जो जायज इलेक्शन ही लड़के नहीं आया, तो क्या मैं ठीक शोर नहीं मचा रहा था इतनी देर? मैं ये क्या कह रहा था कि ये इमरान खान के लिए नहीं मैं कर रहा, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए हम कर रहे हैं। कि आपका कैसा प्रोसेस है कि आप धांधली करें और आप दूसरे को इंसाफ ही ना मिले, और ये भी जिधर हम आज पहुंचे हैं ये 126 दिन का धरना अगर हम ना देते ये 5 साल तक खींच गए थे ऐसे ही।
कौमी असेंबली के इस हल्के में लाहौर के डिफेंस कैवलरी ग्राउंड, वॉल्टन, गाजी रोड और निषाद कॉलोनी के इलाके शामिल हैं। एन 125 कौमी असेंबली के उन 4 हलकों में से एक है जिनके बारे में तहरीक इंसाफ मुसलसल धांधली के इल्जामात लगाती रही है, और इन्हीं इल्जामात को बुनियाद बनाकर पीटीआई ने गुज़श्ता बरस अगस्त में एहतजाजी धरना शुरू किया था जो 126 दिन जारी रहा। शुमाइला जाफरी, बीबीसी न्यूज लाहौर।
शुमाइला जाफरी ने सीन सेट किया, आइए अब फरीकैन से बात करें। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मिस्टर हामिद खान। कौमी असम्बली के हल्के यानी 125 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मिस्टर हामिद खान से भी मैंने बात की। बावर कराया कि एन 125 में तो दोबारा इंतखाब कराने का फैसला सुना दिया गया और फिर पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दोबारा इंतखाब में हिस्सा लेगी या पूरी कौमी असम्बली की तहलील और नए सिरे से तमाम के तमाम इंतखाब का मुतालबा करेगी। जवाब था,
जी हमारा वो मुतालबा तो अपनी जगह है कि सारे मुल्क में नए सिरे से इंतखाबात होने चाहिए, और लेकिन इसके लिए हम जुडिशल कमीशन के फैसले के इंतजार करेंगे कि अगर वहां से ये बात साबित हो गई कि मुनज्जम धांधली हुई है तो फिर हम इसको इंसिस्ट करेंगे कि असेंबली डिसॉल्व की जाए, सारी असेंबली डिसॉल्व की जाए और नए इलेक्शन जो है जनरल इलेक्शन कॉल किए जाए। जहां तक है कि एनए 125 का, तो ये मामला जो है हम बहरहाल बाई इलेक्शन में हिस्सा तो ले रहे हैं, तो ये सीट खाली होने की वजह से अगर बाई इलेक्शन होगा तो हम इसमें इंशाल्लाह ताला हिस्सा लेंगे।
ठीक है, तो जिस तरह का फैसला सुनाया गया है उसके मुताबिक हामिद खान साहब इंतखाबी अमल में नकायस की वजह दोबारा इंतखाब के फैसले का सबब करार दिया गया है, यानी बेजाबतगी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को धांधली का जिम्मेदार करार नहीं दिया गया, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे ही फैसले की तवक्को थी?
देखिए बात यह है कि जब रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर धांधली करते हैं तो वो किसी के इमाम पर ही करते हैं ना, वो हवा में तो नहीं करते, उनका अपना तो इंटरेस्ट को नहीं होता। लिहाजा हमारे भी यही जो थी पिटीशन में हमने ये कहा था कि ये धांधली कराई गई है बजरिया रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के, और जाहिर किसने करवाई, उन्होंने करवाई जिनका इसमें अपना जाती मफाद था, तो ये बेनिफिशरी है, बेनिफिशरी खुद बहुत इसमें इन्वॉल्व होता है।
ठीक, मैं असल में आपका इस्तदलाल सुन रहा हूँ, इसलिए मैंने बीच में कतन कोई मुदाखलत नहीं कि मैं आपका मौके सुनना चाह रहा हूँ। तो मोहतरम हामिद खान साहब, अगर तहरीक इंसाफ दोबारा हल्का एन 125 में इंतखाब लड़ती है तो उम्मीदवार खुद आप ही होंगे?
देखिए ये तो पार्टी ने फैसला करना है, ये मैं इस वक्त नहीं कह सकता, लेकिन अगर पार्टी चाहेगी कि मैं ही इलेक्शन लड़ूं तो फिर इंशाल्लाह लड़ूंगी।
अच्छा, तो बाकी और कौन कौन से अहम हलके हैं जिन पर तहरीक इंसाफ को एन 125 जैसी धांधली या बेजाब्तगी की शिकायत है?
बहुत सारे हैं, लेकिन खान साहब ने पहले दिन ही 4 हलकों का जिक्र कर दिया था।
ठीक है,
कि हम टेस्ट केस के तौर पे 4 हलकों में चेक करना चाहते हैं कि वहाँ कैसा इलेक्शन हुआ, वो बता देगा कि इलेक्शन ओवरऑल कैसा हुआ। उसमें ये हलका शामिल था एन 125, उसमें खान साहब का अपना हलका लाहौर का एम ए 122 शामिल है, उसमें सियालकोट का हलका एम ए 110 शामिल है और लोधरा का हलका एम ए 154 शामिल है। अभी इन चारों हलकों में से पहला फैसला अभी मेरे ही हलके एम ए 125 का आया है।
ठीक है, तो हामिद खान साहब क्या कहेंगे, जरा पूरी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मेरी मदद करें और मुझे ये समझाएं कि अगर आप लाहौर के हल्के एन ए 125 के इंतखाब में हिस्सा लेते हैं तो क्या इन इंतखाबात के लिए कराची जैसी रेंजर्स की सख्त मौजूदगी और इंतजामात आपको चाहिए होंगे?
बिल्कुल चाहिए होंगे, क्योंकि ये चीज जरूरी है, वरना तो यहाँ पर लाहौर भी दूसरा पीएमएलएन के लिए कराची है, क्योंकि वो भी यहाँ पर ये सब कुछ करते हैं जो कि एमक्यूएम माजी में कराची में करती रही है। तो इसलिए हम समझते हैं कि इस किस्म का जो इंतजाम हैं वो जरूरी होंगे अगर इलेक्शन फेयर होना है तो।
انہیں 125 سے پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ انتخابات میں یہ تھے امیدوار مسٹر حامد خان۔ لاہور کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسٹر طاہر ملک سے بھی میں نے بات کی جو بظاہم خود لاہور کے حلقے انہیں 125 کے ووٹر بھی ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا کہ لاہور میں گزشتہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کے بعد پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر آئی تھی، پیپلز پارٹی کا پتہ نہ تھا، کیا لاہور میں تحریک انصاف اب بھی ویسی ہی طاقتور ہے؟
دیکھیں آج جو فیصلہ دیا ہے ہمارے الیکشن ٹریبیونل نے، اس سے ایک انرجی ضرور ملی ہے تحریک انصاف کو، کیونکہ اس سے پہلے ذرا یہ آپ دیکھ لیں جو ایک ہفتہ قبل جو ہوئے ہیں بلدیاتی انتخابات، انٹرسٹنگلی وہ یہی حلقہ ہے 125 جس کو آپ بولتے ہیں، اسی حلقے میں جو 20 کینڈیڈیٹ تھے جن کو یہ مطلب عام زبان میں کونسلر کہتے ہیں، یہاں پہ 20 نشستوں میں سے 15 میں جو کامیابی ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوئی ہے۔ تو اس سے ایک چیز اسٹیبلش ایسی ہو گئی جس میں نون نے اس کی تشریح یہ کی، انٹرپریٹیشن یہ کی کہ دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب کا 2 سال سے شور ہے جی، یہ دھاندلی ہوئی ہے، لوگ ان کے ساتھ، انہوں نے کہا ہم نے ثابت کر دی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو 20 میں سے 15 کا مطلب ہے کہ وہ 75% سکسیس لے گئے۔ جو آج کا فیصلہ ہوا ہے جو یہی حلقہ ہے، یہ انٹرسٹنگلی یہ قومی اسمبلی کا جو 125 ہے یہ وہی ہے جو یہاں کے کنٹونمنٹ بورڈ، جس کو ہم اپنے لاہور کی زبان میں یہ لاہور چھونی بولتے ہیں، یہ سیم حلقہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک حلقے کے فیصلے سے تحریک انصاف کو ایک نیا بلڈ مل گیا، نئی موٹیویشن مل گئی ہے، نئی انرجی مل گئی ہے، اور پولیٹیکلی میں ڈیفینیٹلی کہوں گا ایک نئی ویو آئے گی۔
نئی انرجی، نیا بلڈ مل گیا تو کیا کہیں گے، پاکستان تحریک انصاف اب بھی ویسی ہی تو آنا ہی رکھتی ہے جیسے کہ دھرنوں کے وقت تھی؟
نہیں ویسا نہیں ہے وہ، کیونکہ میری رائے ہے ایز اے کیونکہ انٹرسٹنگلی میں خود اس حلقے کا ووٹر بھی ہوں 125 کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران کی جو ویو تھی جو جہاں پہ وہ لے گئے تھے نا، وہ اتنی زیادہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک یہ میری رائے ہے کہ عمران کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کے بڑے ٹاپ پہ چلے گئے تھے۔ تو جب آپ مثلا ایک نیا پاکستان بن جائے گا، ایک نوکری آئے گی، دھاندلی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور پاکستان میں ایک جسٹس آ جائے گا، پولیس کو بھی وہ ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ ان کے انہوں نے بڑی ایک وہ جو پنجابی بولتے تو اردو تھے مگر ان کا ایکسپریشن بڑا پنجابی فلموں والا تھا کہ میں پولیس کو بھی ٹھیک کر دوں گا، میں بیوروکریسی کو بھی ٹھیک کر دوں گا۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپیکٹیشن کا لیول تھا نا وہ بہت اوپر لے گئے تھے۔ جب انفارچونیٹلی جب یہ ختم ہوا ہے دھرنا تو وہ ایک تھوڑا سا ڈی مورلائزنگ ہوا ہے، میں نے خود دیکھا ہے یوتھ میں یا ان کا جو ووٹر تھا اس میں وہ انرجی، وہ جوش نہیں رکھا جو 2 سال پہلے تھا یا جو دھرنے کے دوران تھا، وہ اس میں بڑی واضح کمی آئی۔
چلے ان مذکورہ انتخابات سے محترم طاہر ملک صاحب، کیا آپ لاہور کی سیاست میں کوئی بہت بڑی اتھل پتھل، اچھل کود، تختہ پلٹ، ادم بازی دیکھتے ہیں؟
یہ ایک مارکا ضرور بن جائے گا اور بڑا ٹف مارکا بنے گا، مگر میں نہیں یہ سمجھتا کہ اس ایک الیکشن سے پاکستان کی سیاست میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔
چلے یہ تو وہ ہے جو روبرو ہے، آمنے سامنے۔ تیسرے فریق کے بارے میں کیا کہیں گے، پیپلز پارٹی کا ووٹ کس امیدوار کو جا سکتا ہے؟
نہیں پیپلز پارٹی تو بڑی سکھ چین میں ہے، وہ مطلب آپ دیکھیں نا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی اگزامپل دی ہے، یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے بیس سے جگہ پہ کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی پتا نہیں کس مائنڈ میں رہ رہی ہے پنجاب میں، تو وہ لگتا ہے جیسے یا تو انہوں نے گیو اپ کر دیا ہے یا انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ اسی حلقے کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پہ نوید چودھری سے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ، تو آج سے 2002 میں ان کے ووٹ کو میرے خیال میں کوئی 70-80 ہزار تھے، تب وہ ہرے تھے الیکشن، دوسرے نمبر پہ تھے، اور اس بار وہ 7 ہزار انہوں نے لے کے، اس بار 7 ہزار پیپلز پارٹی کے ووٹ تھے جبکہ وننگ کینڈیڈیٹ کے 1,30,000 کے قریب تھے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1,30,000 ووٹ نون کا اور تقریباً 90,000 ووٹ تحریک انصاف کا اور پیپلز پارٹی 7,000، تو یہ اعداد و شمار جو بتا رہے ہیں اس میں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ڈزنٹ ایگزسٹ۔ میں فگرز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔
لاہور کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسٹر طاہر ملک، تجزیاتی طور پر مزید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے میں نے صورتحال کے تجزیے کے لیے اخبار ڈیلی ٹائمز کے ایڈیٹر راشد رحمان سے بات کی، پوچھا کہ یہ فیصلہ کس حد تک تحریک انصاف کی سیاسی فتح ہے؟ سر
जी दिया जा सकता है, लेकिन देखिए मामला ऐसे है कि तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन के थोड़े दिन बाद कुछ सीटों पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाना मकसूद समझा, जहां उनको ये खदशा था कि रिगिंग हुई है या जहां उनकी एलिगेशन थी। और ये चंद सीटें जिनमें वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने गए केस लेकर अपना, ये सारी सीटें नहीं है, पहली बात ये है।
ठीक है,
चुनांचे ये जो सीट है जिसमें आज फैसला आया है ट्राइब्यूनल का, इसके बारे में उस वक्त भी बहुत सी रिपोर्ट्स थी कि यहाँ बहुत बेजाबतियां हुई, और बिलखसूस जो कैंडिडेट जीते हमारे मिनिस्टर साहब, उन्होंने बजाते खुद वहां जाके और खास तौर पर औरतों की जो पोलिंग स्टेशन थे वहां जाके डांट डपट धौंस के जरिए अपने हाथ में वोट डलवाए और दूसरों को धकेला बाहर। ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं।
ठीक है,
अब ये तो एक मामला था। अब ट्राइब्यूनल ने जो बात सामने लाई है वो ये है कि यानी जो बैलेट्स हैं बैग्स में, उनमें कुछ बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना फॉल्स बैलेट्स भी मिले हैं। चुनांचे बेजाब्तगी इस हद की है कि इलेक्शन को बरकरार रखना नामुमकिन है, चुनांचे दोबारा इलेक्शन कराया जाए। इस सीट पर, इस कंस्टिट्यूएंसी में तहरीक इंसाफ की बिलाशुबा फतह है, लेकिन आया वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डज वन स्पैरो स्प्रिंग मेक, क्या एक नशस्त पर ये फैसला लेने के बाद तहरीक इंसाफ ये अब दावा करेगी कि जी सारी इलेक्शन ही रिग थी?
असल में शुरू दिन से
कह रहे हैं कि कुछ सीटों पे हैं बाजदाद किया जी।
राशिद साहब, यही मेरा दूसरा सवाल था जिसको आपने बयान करना शुरू कर दिया कि अगर हल्का एनए 125 की तरह चंद एक और हलकों में भी बेजाबतगियां साबित हो जाती हैं, तो क्या सन 2013 के तमाम इंतखाबात अपनी सियासी साख कायम रख सकेंगे?
जी देखिए, मेरी देरीना राय है 2013 के इलेक्शंस के बाद से, चूंकि मैं मॉनिटर करता रहा इलेक्शन को, मैंने ये अंदाजा लगाया कि बेजाबतगियां हुई हैं, लेकिन लोकल लेवल पे रैंडम और जो कैंडिडेट थे उनके हाथों, रिटर्निंग ऑफिसर्स के हाथों हुई हैं। बड़ी खोज लगाने के बावजूद कोई सिस्टमैटिक प्लान नहीं नजर आया रिगिंग का, वरना नतायज जो हैं वो यकतरफा होते, किसी एक पार्टी की तरफ बिल्कुल धड़ाधड़ जाते, ऐसी बात भी नहीं थी। और फिर देखिए, जब लाहौर की जो कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें इमरान खान साहब ने स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब को चैलेंज किया हुआ है, जब वोट रिकाउंट किए तो सादिक साहब के वोट बढ़ गए। चुनांचे ये दोनों अगर मिसालें ले ली जाएं तो मेरे ख्याल में बेजाबतियों पर तो मेरा ख्याल है बहस नहीं है, लेकिन क्या ये किसी मंसूबे के तहत थी और किसी एक पार्टी के हक में वोट डलवाने के लिए थी, ये अभी तक केस प्रूव नहीं हो सका। ये जो फैसला आया है, वैसे तो हम इसको वेलकम करते हैं कि इंसाफ हुआ है, लेकिन इससे ये नतीजा अक्स करना, जैसे मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ वाले कोशिश करेंगे कि देखा हम तो शुरू से कहते थे सारी इलेक्शन ही चौपट है, ये नतीजा अभी मेरा ख्याल है अक्स करना मुश्किल है।
अच्छा, तो जिस तरह से ये दो मिसालें आपने दी और जिस तरह से धरनों की वजह से जुडिशियल कमीशन बना राशिद रहमान साहब, क्या इस सारे अमल से मौजूदा इंतखाबी निजाम को तब्दील नहीं होना चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए। ये बात भी शुरू दिन से हो रही है, जब से धरने वगैरह शुरू हुए हैं, कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म की तो जरूरत है। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी जो है इस इलेक्शन में वो फोकस में आ गई है। कोई अगर मुझे ये साबित कर दे कि पिछली किसी भी इलेक्शन पाकिस्तान में ऐसी बेजाबतियां नहीं हुई, कुछ में तो रिगिंग भी हुई प्लान के तहत, तो मैं मानने से बिल्कुल इनकार करूंगा। ये सिस्टम की खराबियां मौजूद हैं पहले से, अगर इस इलेक्शन में सामने आई हैं तो उसमें कुछ क्रेडिट तहरीक इंसाफ को जरूर देना चाहिए, कुछ मीडिया को देना चाहिए। पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है, हर चीज जो है उस पर रोशनी डाली जाती है, उसको परखा जाता है, देखा जाता है, इंतहाई मुश्किल हो गया चीजें छुपाना।
ये थे अखबार डेली टाइम्स के एडिटर मिस्टर राशिद रहमान। मना किया था कि हुजूर के खाके मत बनाया करो, बाज ना आए, हरकत की, उसके बाद फिर हंगामा हुआ, کہاں ہوا یہ ہنگامہ اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ احمد رضا رپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں، واقعہ ہے یہ امریکہ کا، اس کے بعد برجیش اپادھیائی بھی آئیں گے۔ اور ہاں، برطانوی انتخابات کے لیے کیمپین آج رات ختم ہو رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم برطانوی انتخابات کور نہ کریں؟ تو اس کا تفصیلی احوال اور براہ راست شاہد سعد اللہ کے ساتھ بات چیت ذرا دیر بعد۔ سربین کا نصف ہے، اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں، وہ ذرا دیر بعد آنے کو ہیں۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کا احوال ظہیر الدین بابر کی زبانی۔
کرکٹ میں پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف دوسرا ٹیسٹ کھیلنے کے لیے بدھ کو ڈھاکہ کے اسٹیڈیم میں اترے گی۔ پہلا ٹیسٹ ڈرا ہوا تھا۔ ادھر انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹیسٹ سیریز بھی ڈرا ہوئی، جب بارباڈوس کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میزبان ویسٹ انڈیز نے اپنے نام کیا۔ ایک ایک سے سیریز برابر ہونے پر سابق انگلش اسپنر گریم سوان نے کپتان الیسٹر کک اور کوچ پیٹر مورز کی سلیکشن پر سوال اٹھایا اور کہا کہ غلطی یارکشائر کاؤنٹی کے لیگ اسپنر عادل رشید کو نہ کھلانے سے ہوئی۔ گریم سوان اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ سلیکٹرز اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں گے کہ اس موقع کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے عادل رشید کیا کر سکتے تھے۔ ویلٹر ویٹ باکسنگ میں میچ آف دی سینچری کہلانے والے سنیچر کے مقابلے کے بعد انگلینڈ میں کیا سارائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ عالمی چیمپئن فلائیڈ مے ویدر ستمبر میں ممکنہ ریٹائرمنٹ سے پہلے پاکستانی نشاد برطانوی باکسر عامر خان کے مد مقابل ہو سکتے ہیں۔ مے ویدر نے فلپائن کے مینی پیکیو کو شکست دے کر جیت کا سلسلہ برقرار رکھا، البتہ میچ کے بعد کہا کہ وہ ستمبر میں آخری دفعہ رنگ میں اتریں گے۔ دو مرتبہ عالمی چیمپئن رہنے والے عامر خان سے ممکنہ مقابلے پر برطانوی سپر مڈل ویٹ باکسر جارج گروفز نے کہا، گروفز کہہ رہے ہیں کہ عامر کی گھونسے مارنے کی رفتار مے ویدر کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ مے ویدر کو کم نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن عامر نے ماضی میں یہی کیا ہے اور ممکن ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے وہی مے ویدر کی جیت کا سلسلہ توڑیں۔ انگلش پریمیئر لیگ کے تاج کا راستہ صاف ہونے کے بعد چیلسی فٹ بال کلب کے مینیجر یوزے مورینیو نے کہا ہے کہ وہ اب کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں۔ چیلسی نے کل رات کرسٹل پیلس کو 1-0 سے شکست دی تھی۔ اس جیت کے نتیجے میں انگلش پریمیئر لیگ کا ٹائٹل چیلسی کے نام پکا ہوا، حالانکہ اسے ابھی 3 میچ کھیلنے ہیں۔
کھیلوں کا احوال ظہیر الدین بابر کی زبانی۔ برطانوی انتخابات آئے ہی آئے، کتنی ہیں دارالعمرا یا دارالعوام کی نشستیں، کتنی ہیں سیاسی جماعتیں جو حصہ لے رہی ہیں، ووٹرز کتنے ہیں، آؤٹ رائٹ فتح کے لیے کتنی نشستیں چاہیے، نظام ہے کیا، آئین تحریراً ہے یا جو کہہ دیا وہ آئین ہے، یہ ساری چیزیں آنے کو ہیں۔ لیکن سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں۔ آج خبروں کا میدان سنبھال رکھا ہے شمائلہ خان نے۔
پاکستان کے شہر لاہور میں الیکشن ٹریبیونل نے تحریک انصاف کے رہنما حامد خان کی جانب سے دائر انتخابی عذرداری پر فیصلہ سناتے ہوئے حلقہ NA 125 کے انتخاب کو کالعدم قرار دیا ہے اور اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کرانے کی ہدایت کی ہے۔ نیپال میں زلزلے کے 9 روز بعد ہی حکام نے دال حکومت کٹمنڈو اور گرد و نواح کے علاقوں سے غیر ملکی ریسکیو ورکرز کو اپنے ملک واپس جانے کو کہا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں پولیس کا کہنا ہے کہ ڈیلس شہر کے نواح میں پیغمبر اسلام کے خاکوں سے متعلق منعقد ہونے والی کانفرنس کے باہر فائرنگ کرنے والے 2 حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 1 سیکیورٹی افسر زخمی ہوا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے پولیس کی جانب سے ایتھوپین نژاد اسرائیلی فوجی کو مارنے پیٹنے کے واقعے اور اس کے بعد پرتشدد مظاہروں پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اور برطانیہ کی نومولود شہزادی کا نام شارلٹ الیزابیتھ ڈیانا رکھا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے شمیلہ خان سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں پولیس کہتی ہے کہ اس نے ایک کمیونٹی سینٹر کے باہر فائرنگ کرنے والے دو مسلح افراد کو گولی مار کر ہلاک کیا ہے، جہاں ان کے بقول پیغمبر اسلام کے متعلق خاکہ نویسی کا ایک مقابلہ ہو رہا تھا۔ ڈیلس کے نواحی علاقے میں ہونے والے اس پروگرام کا اہتمام ایک اسلام مخالف گروہ نے کیا تھا۔ امریکی پولیس نے کہا ہے کہ مرنے والوں میں شامل ایک مسلح شخص کے اپارٹمنٹ کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی۔
اسلام کے خلاف سرگرم اس گروہ کا نام امریکن فریڈم ڈیفنس انیشیٹو ہے۔ اردو میں اسے امریکی آزادی کے دفاع کا اقدام کہا جا سکتا ہے۔ چونکہ یہ پیغمبر اسلام سے منسوب خاکہ نویسی کا مقابلہ تھا، ظاہر ہے متنازع نوعیت کا تھا، اس لیے کمیونٹی سینٹر پر سیکیورٹی پہلے ہی سخت تھی۔ مقامی پولیس کے ایک ترجمان نے کہا،
ہم اس طرح کے واقعے کے لیے تیار تھے کیونکہ اسکول ڈسٹرکٹ نے اس تقریب کے لیے اضافی افسران تعینات کروائے تھے، اور ہم نے پروگرام سے پہلے ہی ان سے بات کی تھی کہ ایسے کسی ممکنہ واقعے کی صورت میں کیا کیا جائے۔
علاقے کی پولیس کہتی ہے کہ مرنے والے افراد کی شناخت اب تک نہیں ہو سکی ہے۔ پروگرام میں لگ بھگ 200 لوگ شریک تھے۔ واقعے کے فوری بعد پولیس نے انہیں اور آس پاس کی دوسری عمارتوں میں موجود لوگوں کو وہاں سے نکالا اور محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ ایک خاتون نے آنکھوں دیکھا احوال یوں بیان کیا،
میں فائرنگ کے وقت عمارت سے باہر جا رہی تھی، میں نے دیکھا کہ پولیس افسران نے اپنے ہتھیار نکالے اور ایک شخص جو ہمارے پیچھے ایک طرف کھڑا تھا جب یہ واقعہ ہوا تو فرش پر گر گیا۔ میں اپنی گاڑی میں جب پارکنگ لاٹ سے نکل رہی تھی تو میں نے اپنی گاڑی کے اگلے شیشے میں دیکھا کہ پولیس والوں نے ایک گاڑی کو روک رکھا ہے اور ایک شخص زمین پر گرا پڑا ہے۔
ایک اور عینی شاہد نے جو دیکھا یوں بیان کیا،
میں نے خود سنا کہ ایک پولیس آفیسر نے وسل بجائی اور وہ پارکنگ ایریا کے آخری حصے کی طرف بھاگا۔ پھر جب ہم کار میں بیٹھے اور پارکنگ سے باہر نکل رہے تھے تب میں نے دیکھا کہ پولیس والوں نے گنیں نکال رکھی ہیں اور وہ پارکنگ ایریا کے آخری حصے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ میں نے دونوں حملہ آوروں اور پولیس والوں کے درمیان فائرنگ نہیں سنی، البتہ یہ دیکھا کہ ایک شخص زمین پر پڑا ہے اور پولیس والے اس کی طرف جا رہے ہیں۔
خاکہ نویسی کے اس متنازع مقابلے کی ایک منتظم پامیلا گیلر کہتی ہیں کہ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ میں اظہار کی آزادی تشدد کی زد میں ہے۔
یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام واقعی کتنا ضروری تھا۔ ہمارے ملک میں اظہار رائے کی آزادی پرتشدد حملوں کی زد میں ہے، اور اب ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ کیا ہم کھڑے ہوں گے اور دفاع کریں گے، یا تشدد، غنڈہ گردی اور وحشی پن کے سامنے جھک جائیں گے۔
خاکہ نویسی کے اس مقابلے کے مقررین میں انتہائی دائیں بازو کے سیاسی رہنما خیرت ویلڈرز بھی شامل تھے، جو مغرب میں اسلام کے خلاف اپنے سخت گیر موقف کی بنا پر جانے جاتے ہیں۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا، اور اب آئیے براہ راست واشنگٹن چلتے ہیں، جہاں سے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے سیربین میں براہ راست آ رہے ہیں۔ برجیش، اب اس وقت اس واقعے کے بعد کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
جی شفیع صاحب، اب سے کچھ ہی دیر پہلے پولیس نے پریس کانفرنس کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں کس طرح کی صورتحال تھی کل دیر شام۔ ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 10 منٹ باقی تھے اس خاکہ نویسی مقابلے کو ختم ہونے میں، جب اچانک سے ایک کار میں دو مسلح افراد اسالٹ رائفلز، انہوں نے کہا، اس کے ساتھ آئے اور انہوں نے گولی چلانی شروع کی۔ اور پولیس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ان کا ارادہ ایسا لگ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ وہاں پر ہلاک کر سکے، اور اس کے جواب میں ایک پولیس آفیسر جس کے ہاتھ پسٹل تھی، جو اس کی سروس پسٹل، انہوں نے اکیلے ہی پھر وہ گولی چلائی اور یہ دونوں افراد ہلاک ہوئے۔ ان کی گاڑی میں سے اور زیادہ ایڈیشنل جو ایمینیشن ہے، گولیاں اور ملی ہیں، جس سے پولیس کا کہنا ہے کہ اندازہ تھا کہ وہ ایک لمبی لڑائی کے لیے تیار ہو کر کے آئے تھے۔ ابھی تک ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اندازہ ہے یہ کون لوگ تھے، جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں، ایک شخص کا نام یہ بھی آ رہا ہے ایلٹن سمپسن، لیکن پولیس کہہ رہی ہے کہ ابھی ہمیں اندازہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، لیکن اس کی فورینسک جانچ چل رہی ہے۔ آج شام تک انہیں اندازہ ہے کہ کافی اور معلومات سامنے آئیں گے، اور اس لیے پولیس یہ کہنے سے بھی واضح طور پر بچ رہی ہے کہ کیا اس हमले का सीधा सीधा ताल्लुक इस कार्टून कॉन्टेस्ट से था या नहीं। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा कि ये वही जगह है जो गार्डन जो ज्यादातर लोग इसमें शरीक हुए थे उनका कुछ भी कुछ गार्डन शहर से लेना देना नहीं था, ये लोग बाहर से आए थे, लेकिन वो वेन्यू जो है जहां पर ये मुकाबला हो रहा था वही करीब जनवरी के महीने में एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसकी भी बहुत लोग वहां पर मुखालिफत करने आए थे और वही जगह इन लोगों ने चुना पैगम्बर मोहम्मद के कार्टून बनाने के लिए। और ये जो खातून है पैमेला गेलर जो इसकी ऑर्गेनाइजर है वो पहले भी मुसलमानों को चुभने वाले अपने मुतनाजिया बयानों के लिए जानी जाती हैं। सदर ओबामा के बारे में वो कह चुकी हैं कि वो छिपे हुए मुसलमान हैं और उनका कहना है कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो जिहाद के खिलाफ है।
ब्रजेश उपाध्याय, इसे कहते हैं कूजे में दरिया को बंद करना। कोई सवाल नहीं पूछने दिया ना आपने मुझको, सारी की सारी तफसील, नो कॉमा नो फुल स्टॉप खुद बता दी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बरतानिया में सन 2015 में इलेक्शन के इनाकात के साथ साथ मैग्ना काटा की 800वीं सालगिरह भी मनाई जा रही है जिससे आज के बरतानवी सियासी निजाम की बुनियाद पड़ी थी। हम बरतानिया के इंतखाब की बात कर रहे हैं, आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है, 48 घंटों का वफ़ा है। स्टूडियो में बराह रास्त यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफी और तज़्ज़ियाकार शाहिद सादुल्ला। लेकिन आइए पहले सीन सेट करें। काशिफ कमर ने इश्यूज का जायजा लिया है कि इश्यूज कौन से हैं और दूसरी तरफ दूसरे मोर्चे पर बैठे हुए हैं डॉक्टर इफ्तिखार मलिक। तो पहले काशिफ कमर।
मैग्ना कार्टा मादर जमहूरियत कहे जाने वाले बरतानवी सियासी निजाम की बुनियाद करार दिया जाता है। 800 वर्षों में बरतानवी जमहूरियत इतनी तो पुख्ता हो चुकी है कि यहाँ अकलियती हुकूमतें भी चल जाती हैं और बसा औकात महज एक या दो नशिस्तों की बढ़तरी के साथ हुकूमतें अपनी मियाद पूरी करती हैं। यहाँ अब इंतखाबी मुहिम में बरसगीर पाक हिंद के बरक्स न तो ढोल ताशे और जलसे जुलूस होते हैं न ही जिंदाबाद मुर्दाबाद।
जो होता है वो ये कि जमात के मंशूर का बारीकबीनी से पोस्टमार्टम होता है, बाल की खाल निकलती है, मुस्तकबिल के लिए वादों को दस्तियाब वसाइल और माजी के आमाल की कसौटी पर परखा जाता है, नतीजतन झूठ बोलने वाले मीडिया में पकड़े भी जाते हैं रगड़े भी जाते हैं। इलेक्शन की मुहिम इस वक्त इसी मरहले में है।
ये इंतखाबात पिछले एक बरस में इमिग्रेशन और यूरोपीय यूनियन मुखालिफ जमात यूके इंडिपेंडेंट पार्टी या यूकिप की मकबूलियत तेजी से बढ़ने के सबब बहुत दिलचस्प हो गए हैं। ख्याल है कि यूकिप से सबसे ज्यादा जक टोरी पार्टी को पहुंचेगी।
अगर हर साल 300,000 गैर मुल्की यहाँ आए और ये तादाद दूसरी जंग अजीम के बाद के बरसों के मुकाबले में 10 गुना है तो ये चीज रिहायशी और तालीमी सहूलियात और अस्पतालों वगैरह पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है। और मुश्किल ये है कि यूरोपीय यूनियन के मेंबर की हैसियत से हमारे दरवाजे रुकन मुल्कों के 48,50,00,000 लोगों के लिए खुले हुए हैं।
मराती याफ्ता तबके के करीब समझी जाने वाली कंजर्वेटिव या टोरी पार्टी के डेविड कैमरन 5 साल पहले आलमी इक्तिसादी बहरान के उरूज पर वजीर आजम बने थे। उन्होंने माली खसारे में तेजी से कमी के लिए मुल्क के समाजी फलाही निजाम में जबरदस्त कटौतियां की, लेकिन उन्हीं के दौर में मईशत बेहतर भी हुई। अब यही उनका मजबूत तरीन नारा भी है।
मजबूत मईशत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास दुनिया के बेहतरीन मनसूबे और ख्वाब और आइडियाज होंगे, लेकिन अगर मईशत मजबूत नहीं तो सब बेकार है। बरतानिया की मईशत मजबूत है और पिछले 5 बरस में आपने इसे मजबूत किया है। इसे खतरे में न डालें और इलेक्शन में मुकाबला करें, हम जीत जाएंगे।
लेबर पार्टी ने समाजी फलाही निजाम और नेशनल हेल्थ सर्विस का आगाज किया था। अपने नाम की मुनासबत से उसे मुतवस्सित और निचले तबकात की हामी समझा जाता है। मौजूदा इंतखाबात में कैमरन हुकूमत की कटौतियों के बरक्स लेबर पार्टी वेलफेयर बजट खुसूसन NHS के तहफ्फुज़ के वादे कर रही है।
मैं आपसे वादा करता हूं कि लेबर गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ सर्विस का तहफ्फुज करेगी, बल्कि हम एक ऐसा सेंटर भी बनाएंगे जो सारी दुनिया में सेहत आमा की सहूलियात गरीब और महरूम तरीन लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। हम नेशनल हेल्थ सर्विस के असूलों की पूरी दुनिया में पासदारी करेंगे।
लिबरल डेमोक्रेट्स अपनी तारीख की सबसे अच्छी कारकर्दगी के बाद मौजूदा मखलूत हुकूमत में शामिल हुए थे, लेकिन 5 साल पहले पिछले मंशूर में यूनिवर्सिटी की फीसों में इजाफा न करने के तहरीरी वादे से मुकरने पर निक क्लैक की जमात अवाम में इंतहाई गैर मकबूल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका सबसे ज्यादा जोर तालीम पर ही है।
तालीमी बजट में कमी पर इसरार करने वाली किसी भी जमात से लिबरल डेमोक्रेट्स कभी इत्तेहाद नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में यह अगली नस्ल को महरूम करने वाली बात है।
اب الیکشن صرف دو روز دور ہیں اور اگر عوامی جائزے نتائج کی درست پیش گوئی کر سکتے ہیں تو جمعے کے روز دارالعوام میں کسی بھی جماعت کو شاید واضح اکثریت نہ ملے اور حکومت سازی کے امیدوار دونوں بڑی پارٹیاں قوم پرست جماعتوں کے ہی رحم و کرم پر ہوں۔ کاشف قمر، بی بی سی نیوز۔
اور اب برطانوی انتخابات کا ذکر۔ یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی شاہد سعد اللہ۔ شاہد سعد اللہ، سب صرف یہ کہہ دیں کہ آپ موجود ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔
جی جی، بالکل آپ کے ساتھ ہوں، موجود ہوں۔
بہت بہت شکریہ۔ اور دوسری جانب سے میرے ساتھ موجود ہیں، جانے پہچانے، تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر افتخار ملک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی کہہ دیں کہ آپ موجود ہیں ورنہ مجھے دھڑکا رہے گا، لائن ڈراپ ہوگی۔
السلام علیکم، میں موجود ہوں اور میں ابھی ڈیوڈ کیمرون کی کانسٹیچوئنسی سے سائیکل چلا کے آیا ہوں۔
واہ، تو میں پہلا سوال پوچھ رہا ہوں آپ ہی سے شاہد سعد اللہ صاحب، کہ برطانیہ کے پارلیمان انتخابات کی گہما گہمی، سڑکوں پر، محلوں، گلیوں میں کس طرح کی حیثیت ہے؟ آپ نے سارے انتخابات دیکھے انتہائی اختصار کے ساتھ، وہ جوش و خروش ہے یا باسی کڑی میں ابال ہے؟
جی، میرے خیال میں وہ جوش و خروش اس لیے نہیں ہے، اور اس کا ثبوت اس سے مل رہا ہے کہ تقریباً کہتے ہیں 30-40% لوگ جو ہیں وہ ابھی تک انڈیسائیڈڈ ہیں، یعنی کہ مشکل سے 48 گھنٹے رہ گئے ہیں ووٹنگ کو اور ابھی تک انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ووٹ کدھر دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انٹرسٹ ہوتی ہے ایک پولیٹیکل پروسیس میں، وہ جو ہے اس میں بہت کچھ مسنگ نظر آ رہا ہے، وہ انٹرسٹ نہیں ہے اب، کیونکہ میرے خیال میں پولیٹیشنز میں ایک اعتبار کا بہت بڑا مسئلہ اٹھ گیا ہے، اور اس نقطۂ نگاہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرسٹ، وہ گہما گہمی نہیں نظر آ رہا،
لیک لسٹر والا الیکشن دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ افتخار ملک صاحب، یہاں کے ٹیلی ویژن کے مباحثوں اور ٹاک شوز میں زیادہ تر ایشوز پر بات چیت ہوئی، مثلا تعلیم، صحت، سوشل سیکورٹی، اقتصادیات، کیا ان مباحثوں سے واقعی ووٹرز متاثر ہو کر فیصلہ کر رہا ہے؟
میرا نہیں خیال، کیونکہ ووٹر جو ہے وہ لگتا ہی ہے کہ ایک ٹیکٹیکل ووٹنگ ہوگی، کیونکہ کافی حد تک پولرائزیشن ہے اور لگتا یہی ہے کہ دوبارہ مخلوط حکومت بنے گی، کوالیشن حکومت بنے گی، اس میں یہی جو ہیں ٹوریز اور لبرل ڈیموکریٹس یہ بھی چل سکتے ہیں، اور لیبر پارٹی اور سکاٹلینڈ کی جو سکاٹش نیشنل پارٹی ہے وہ مل کے بھی، تو لگتا نہیں ہے کہ کسی پارٹی کو کلیئر کٹ ورڈکٹ ملے گا اور سپلٹ ووٹ ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فارن پالیسی کے حوالے سے کوئی بحث نہیں ہو رہی برطانیہ کے اندر، یہ جو چار مختلف نیشنلٹیز ہیں یا ریجنز ہیں، ان کا برطانیہ کے ساتھ ایک نئے قسم کا کنسنسس، کانسٹیٹیوشنل ان کی ڈیفینیشن، بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ بات نہیں ہو رہی۔ تو میرے خیال میں عام ووٹر جیسے شاید کہہ رہے ہیں وہ اتنا یعنی کہ انتھوزیاسٹک نہیں ہے۔
کیا کہیں گے؟ آپ نے سنا ڈاکٹر افتخار ملک کو، شاہد سعد اللہ صاحب کیا کہیں گے؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایشوز پر جا نہیں رہا، تو گویا یہ جو پارٹی کا پکا ووٹر ہے وہ اپنی پارٹی کو ووٹ دے کر کے اگر ایشوز گئے بھاڑ میں۔
دیکھیے جی، جو پکا ووٹر ہے پارٹی کا نا، وہ تو پارٹی کو ہی ووٹ دے گا، اپنا خواہ جو بھی ایشو ہو، خواہ جو بھی پارٹی کا لیڈر ہو، جو بھی ہو، وہ تو اپنے پارٹی کو ہی ووٹ دے گا۔ لیکن یہاں ایشوز سامنے نہیں آ رہے ہیں، ڈسکس نہیں ہو رہے ہیں، لیکن دو بہت بڑے ایشوز ہیں اس پارٹی میں۔ ایک تو سکاٹلینڈ کے فیوچر کے، مستقبل کے حوالے سے ہے، اور دوسرا برطانیہ کی ممبرشپ جو ہے یورپین یونین میں، اس کے حوالے سے ہے۔ یہ دو اتنے اہم سوالات ہیں، کیونکہ ان کے اثرات جو ہیں یہ ابھی دہائی پہ دہائی ان کے اثرات جو ہیں وہ نازل ہوتے رہیں گے یہاں۔ اب اسکاٹلینڈ پہ میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ لیبر نے اتنے یعنی زور سے اور اتنی بار کس طرح کہا ہے کہ بھئی جو بھی ہم کریں گے ہم ایس این پی کے ساتھ کوالیشن نہیں کریں گے۔ اس طرف ڈیوڈ کیمرون صاحب نے کہا ہے کہ ایس این پی کے ساتھ آپ کوالیشن کریں گے، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ او ہو، پھر تو یہاں کنفیوژن ہی کنفیوژن رہے گی۔ یہ ایک بہت ہی شفیع خطرناک بات میں سمجھتا ہوں۔ میں نے اس کو ایسٹ پاکستان میں دیکھا کہ یہی ایک رویہ تھا عوامی لیگ کے خلاف، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ملک کا وہ کیا حال کر دیا،
بریک اپ ہوا۔
اتنی بڑی اکثریت میں اگر ایس این پی کو ووٹ ملے، جس طرح پولز کہہ رہے ہیں آپ کے، اور آپ اگر یہ کہیں کہ اس پارٹی کے ساتھ کوئی کوالیشن ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ وہ لوگ جو ادھر سے 40-45-50 ایم پیز بھیج رہے ہیں، ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
یار رکیں ذرا سا، شاہد صاحب اللہ صاحب، میں ڈاکٹر افتخار ملک کو زحمت دے رہا ہوں۔ افتخار صاحب، یہ تو تباہ خاصا گرم لگ رہا ہے۔ جمعرات کو ہونے والے انتخابات کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ایک معلق پارلیمان منتخب ہوگی، یعنی کسی ایک جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہوگی، تو ممکنہ طور پر جیسا کہ شاہد سعد اللہ صاحب نے خود بھی کہا کہ ایس این پی اگر بالکل تھوک کے بھاؤ ووٹ لے جاتی ہے تو وہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جو کہ سابقہ مشرقی پاکستان میں آئی تھی. کیا خیال ہے ممکنہ طور پر کون کون سے اتحاد بن سکتے ہیں؟
مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو برٹش پالیٹکس ہے اس میں نیشن وائڈ پارٹیز نہیں رہی ہیں, ساری ریجنلائز ہو گئی ہیں. جو ٹوریز ہیں یعنی کنزرویٹو ہیں وہ بھی صرف انگلینڈ تک محدود ہیں, اور جو لیبر پارٹی ہے اس کی پہلے دسترس تھی اسکاٹلینڈ میں لیکن اس کو اسکاٹش نیشنل پارٹی نے مارجنلائز کر دی ہے. تو لیبر پارٹی بھی بہت بڑی لوزر ہے اسکاٹلینڈ میں. اس کے علاوہ لیبر پارٹی کا جو ناردرن آئرلینڈ ہے اس میں کوئی خاص ایگزسٹنس نہیں ہے, تھوڑا بہت ویلز میں ہے. تو میرا ایک تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نیشن وائڈ پارٹیز جو ہیں وہ اسکویز ہو گئی ہیں اور انگلینڈ میں زیادہ تر مرکوز ہو گئی ہیں. ریجنل پارٹیز جو ہیں وہ آئرلینڈ میں, ویلز میں اور اسکاٹلینڈ میں ان کو ووٹ کافی پڑیں گے, اور انگلینڈ کے اندر جو مقابلہ ہے وہ لیبر پارٹی کا اور ٹوری پارٹی کا ہے. تو ان بڑی پارٹیوں کو ان ریجنل پارٹیز کے ساتھ کوالیشن کرنا پڑے گا. لیبر پارٹی کے جو لیڈر ہیں ایڈ ملیبرن وہ تو ایک ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ میں اسکاٹش نیشنل پارٹی سے کبھی الحاق نہیں کروں گا, کوالیشن نہیں کروں گا. تو ایک صورتحال تو یہ ہے کہ اگر وہ واقعی بزد رہتے ہیں تو پھر ٹوریز جو ہیں وہ دوبارہ کوشش کریں گے کہ وہ کوالیشن اپنا اسٹیبلش کریں گے, لیکن لبرل ڈیموکریٹس کو اتنے ووٹ نہیں پڑ رہے. اور میرے خیال میں ٹوریز کو بھی جو ڈیمیج ہو رہا ہے وہ یوکپ سے ہو رہا ہے, یوکے انڈیپینڈنس پارٹی سے, جو یورپ کا اور امیگریشن کا ایشو جو ہے وہ کھڑی کر رہی ہے. اور یوکپ بھی انگلینڈ تک محدود ہے, اس کا بھی اسکاٹلینڈ میں, ویلز میں یا ناردرن آئرلینڈ میں کوئی اثر و نفوذ نہیں ہے. تو لگتا یہ ہے کہ دو مین پارٹیز جو انگلینڈ کی ہیں, لیبر یا ٹوریز, ان کو اپنے ریجنل الائز جو ہیں وہ ڈھونڈنے
پڑیں گے. یا شاید صدر صاحب میں اب آپ کو زحمت دے رہا ہوں, گزشتہ ہفتے ایسے ہی ایک پروگرام میں ہمارے مہمان تھے برطانیہ میں سابق ہائی کمشنر پاکستان مسٹر واجد شمس الحسن. ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں 40 سے 47 نشستوں میں پاکستانی ووٹرز نتائج بدل سکتے ہیں. اگر ایسا ہے تو اس انتخابی طاقت کا برطانیہ کی سیاست یا پالیسیوں پر کوئی اثر ہو سکتا ہے؟
دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ تقریباً 45 ایسے کانسٹیٹیوئنسیز ہیں جس میں ایشین اور بالخصوص جو مسلم ووٹ ہے وہ اثر کر سکتی ہے. لیکن اب جو ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ایشین ووٹ ہے یہ کوئی این بلاک ووٹ نہیں ہے کہ سب کے سب جو ہے وہ ایک طرف جا رہے ہیں. اس میں ایک زمانہ تھا آج سے کوئی 30-35-40 سال پہلے جبکہ بیشتر جو ایشیائی ووٹ تھا وہ لیبر کی طرف جاتا تھا. وہ اس لیے تھا کہ کوئی امیگریشن اس زمانے میں بہت بڑا مسئلہ تھا, اب بھی ہے لیکن یہ دوسری امیگریشن کی بات ہو رہی, یہ مشرقی یورپ سے ہو رہی ہے زیادہ, اور اس بر صغیر کی امیگریشن کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے جو کہ کوئی 30-40 سال پہلے ہوتی تھی. اور 30-40 سال پہلے میرے خیال میں بہت سے مسلم بالخصوصاً پاکستانی جو یہاں تھے باشندے ان کو یہ بھی امید تھی کہ شاید کوئی لیبر گورنمنٹ آ کے کشمیر میں اونچ نیچ کچھ کر دے, اب وہ بھی نہیں رہا. تو اب جو ہے ایشیائی ووٹ وہ کچھ کنزرویٹو کے طرف بھی جائے گی, کچھ لیبر کے طرف بھی جائے گی, ہر جگہ جائے گی. ایک بات میں افتخار ملک صاحب کی ضرور بڑھاؤں گا, انہوں نے صحیح کہا کہ یہ جتنی پارٹیز ہیں وہ ریجنل ہیں, اس حد تک کہ میں سمجھوں گا کنزرویٹو اور لیبر بھی ریجنل ہیں. لیبر زیادہ نارتھ میں ہے اور کنزرویٹو ساؤتھ میں ہے. میں ساؤتھ میں کینٹ میں رہتا ہوں, وہاں اگر آپ لیبر کا نام لے تو لوگ کہتے ہیں لاہور پڑھیے. اب آپ
مطلب یہ کہ جہاں عمارت ہے, جہاں پیسہ ہے, جہاں دولت ہے,
بالکل یہ نارتھ ساؤتھ میں بڑا زبردست ڈیوائیڈ.
میں ڈاکٹر افتخار ملک صاحب آخری جواب آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, پھر میرا فرض ہے میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں. برطانیہ کے معاشرے میں پاکستانی نژاد شہریوں کی شمولیت بڑھی ہے, کم ہوئی ہے, یا اب کوئی نئی شکل بن رہی ہے؟
میرے خیال میں پاکستانی اور اوور آل جو مسلم ووٹ ہے وہ ووکل ہوا ہے. ینگر لوگ ہمارے 70% پاپولیشن میں وہ ہیں جو یا پیدا ہوئی ہیں یا بڑے ہوئے ہیں, اور ان میں سے بچیاں اور بچوں نے کافی انہیں یونیورسٹیز تک تعلیم حاصل کی ہے, تو اس لحاظ سے تو ووکیلٹی ہے. لیکن جیسے شاید کہہ رہے تھے کہ یہ آن بلاک یعنی ایک سوچ نہیں ہے, جو متمول ہیں, جو پراسپرس پاکستانیز ہیں, یہ بنگلہ دیشیز ہیں, ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ ٹوریز کو اب سپورٹ کرتے ہیں. ٹریڈیشنلی یہ سمجھا جاتا تھا کہ امیگرینٹس جس میں سارے ایشینز یا مسلمان یا افرو کیریبینز تھے وہ لیبر کے سپورٹر تھے, لیکن اب لگتا ہے کہ جو ہمارے پراسپرس لوگ ہیں, جو اربنائزڈ ہیں پاکستانی اور بنگلہ دیشی, وہ ٹوریز کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے سعیدہ وارسی ابھی تک کچھ عرصہ پہلے تک وہ چیئر پرسن تھی ٹوری پارٹی کی, جو بہت بڑا اعزاز ہے ایک خاتون کے لیے. اور دوسرا بریڈفورڈ میں دیکھیں تو آپ ہمارے جو ووٹس ہیں پاکستانیوں کے وہ ڈیوائڈیڈ ہیں. کچھ لوگ جارج گیلور کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ریسپیکٹ پارٹی کے ہیں, اور لیبر نے وہاں ناز شاہ کو جو کہ برٹش پاکستانی خاتون ہے ان کو کھڑا ہوا ہے. تو میرے خیال میں بریڈفورڈ کا جو الیکشن ہے وہ مجھے کافی ایکسائٹنگ لگ رہا ہے, وہ اس میں مجھے پاکستان والے الیکشن آ رہے ہیں. لیکن زیادہ میں کہوں گا کہ جو امیگرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں وہ لیبر کو سپورٹ کرتے ہیں.
محترم مشفق ڈاکٹر افتخار ملک صاحب روایتاً کہتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ, میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ بہت بہت شکریہ شاہد صد اللہ صاحب, آپ نے بھی اس بحث میں جان ڈالی, بہت بہت شکریہ. اور اب کچھ موسیقی کی بات. یقین کریں گے کہ راتی ایک مارواڑی آلہ ہے, مارواڑی موسیقی کو زبان دیتا ہے. ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابا چولستان گئے, وہاں پر ایسے مارواڑی موسیقی اور آلہ بنانے والوں کی اکثریت رہتی ہے, انتخاب کے اعتبار سے نہیں واقعتاً رہتی ہے. سنیے رپورٹ, شاید آپ کو چولستان کی سیر بھی کرا دے.
ایک لڑکی جو ہے ماں باپ کے گھر سے پھر سسرال بھیجتے ہیں نا اپن, جس پھر بھیجتے ہیں اس کو مکلاوا دیتے ہیں, اس کا ٹپا ایک سناتا ہوں. زیادہ تو نہیں گا نہیں ہوتے مجھ سے. تالریا منگریا رے مورو بیرا لارے ریا.
یہ گیت مارواڑی زبان میں ہے جو پاکستان میں مشرقی صحرائی خطے کی ہندو برادری کی زبان ہے.
بیرو بن جارو رے مورو بیرو لارے ریو.
اور یہ ہیں راجو لال بھیل.
کڑیاں رو دیس بیرو بن جارو رے. یہ گیت ہے ایک بہن کا, بہن کو جس پہ سسرال بھیجتے ہیں اس کا دکھ کا گیت ہے, دکھی گیت ہے.
چولستان کے منفرد آلائے موسیقی رانتی کے استاد.
جیسے ہارمونی ہوتی ہے, دیکھی ہو تو آپ نے ہارمونی جو ہوتی ہیں ہر راگ میں راگ ملاتی ہیں, وہ ہر سور میں سور ملاتی ہیں, ایسے ہی اس کا ہوتا ہے. یہ ہتھراجو بنا ہوا ہے, کسی کمپنی کا نہیں بنا ہوا.
کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں؟
دیکھو نا یہ جو ہے یہ گھوڑے کی دمب ہوتی ہے نا, اس کے بال ہیں, اس کو بولتے ہیں راگن. یہ تارے ہیں فولاد کے, یہ سور ملاتی ہیں اونچی نیچی. یہ کھلڑا جو ہے یہ بکر کے بکری کی کھال کا ہے. یہ جو نیچلا کھپر ہیں یہ ہیں وہ گری کا اوپرلا جو کھپر ہوتا ہے نا, ناریل کہتے ہیں اس کو. یہ گھنگرو جو ہے کوئی ساز بجاتا ہے اس کے ساتھ جو ہے ساتھ دینے کے لیے.
ناریل کے خول, گھوڑے کی دم کے بال اور بکری کی کھال پر مبنی رانتی سے میلوں اور محفلوں میں مارواڑی دھنیں بجتی ہیں.
آج سے 2000 سال پہلے بنی ہوئی ہیں یہ شاید, جس نے بنائی تھی ایک رونق واسطے بنائی تھی کہ رات کٹنے کے لیے. جیسے چار آدمی ساتھ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو انہوں کی رات نہیں کٹی جاتی, تو بھئی ایسے ساز سے یا گانے سے مطلب رونق سے انہوں کی رات کٹی جاتی.
پاکستان میں رانتی بجانے والے اس کی دھنوں پر مارواڑی گیت گا کر ثقافتی میلوں کے شائقین کو محظوظ کرنے والے مٹھی بھر فنکاروں کا تعلق ضلع رحیم یار خان کی ہندو برادری سے ہے. سب کے سب لکھا جی بھیل کے شاگرد ہیں, راجو لال بھیل کے والد. تقسیم ہند کے بعد سے اس منفرد راجستھانی آلائے موسیقی کو لکھا جی بھیل نے پاکستان کے چولستانی خطے میں محفوظ رکھا. صحرائی شاموں کو جوان رکھنے کے لیے رانتی بجتی ہے تو صرف مارواڑی گیت ہی نہیں گائے جاتے, بلکہ موسیقار استاد کے ہمراہ ڈھولچی کے علاوہ 3 نوجوان ہوتے ہیں. جھومری, تینوں جھومری حسین دوشیزاؤں کے روپ میں مارواڑی رقص کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کبھی گڑوی سر پر رکھ کر تو کبھی پیٹرول کے گھونٹ بھر کر آگ کے شولے نکالنے جیسے کرتب دکھاتے ہیں.
میرا نام ہے ہزاری لال جھومری ہے جی. لیڈیز سے بنتے اسے کو ڈاڑا شوق ہوتا ہے, لیڈیز بننے کا پاکستان ایسا کہنا ہے سدا نام روشن تھی ونجے.
جھومری رنگین راجستھانی گھگرے پہن کر سرخی کاجل زیور سجائے اتنی مہارت سے دوشیزہ کے روپ دھارتے ہیں کہ شائقین کو اصلیت کا گمان تک نہیں ہوتا.
یہ ان کے جذبات تھے, میں تو خود بھی اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ میل تھے یا فیمیل تھے, مجھے نہیں اندازہ ہو سکا. صحیح بات ہے, مجھے ابھی پتا چلا ہے وہ میل تھے.
ڈانس کر رہی تھی یا گھڑا جو انہوں سر پہ رکھ کے یا وہ آ کے شولے چلا رہی تھی, میں نے کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے.
مرد ہونے کی وجہ سے انہوں نے جو فیمیل کا جو ہے نا کریکٹر کیا وہ بہت اچھا کیا انہوں نے, تو بڑا دل خوش ہوا.
رانتی کی موسیقی اور مارواڑی ناچ نے کئی صدیوں سے چولستان کی شاموں کو جمع رکھا ہے, لیکن سینکڑوں شائقین کو محظوظ کرنے والوں کی
اصل زندگی اتنی رنگین نہیں جتنی وہ دکھا جاتے ہیں۔
ازاری لال کے 5 بچے ہیں۔ زیادہ تر ایام زندگی لوگوں کی فصلیں کاٹ کر یا مزدوری کر کے کٹتے ہیں۔ ان کے اصل چہرے اور چال ڈھال میں مشقت اور معاشی تنگ دستی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔
خود گھر دے جو خاندان ہے نا، خواتین ہے، جو گھر والے بہن بھران ڈاڑی چاوت کرنے بہت پیار کرنے، کہنے کیا بات ہے، یہ تو گلاب دا پھول ہے، یہ تو پریاں بننا چاہیے، دھیان منع نہیں کرنے، میں تو سارے ڈاڑی موچھ کیوں کٹیں دے، تو سارے ڈانس کیوں کرنے، تو سارے لڑکیاں کیوں، تو سارے سرخی کیوں لاتی ہے، یہ اتنی چوڑیاں کیوں پاتے ہیں، تو سارے لیڈیز میں کیوں بن دے۔
ان کے تمام ساتھی رحیم یار خان کے دیہات میں گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں۔ وہیں پر چولستان کی رانتی اور مارواڑی رقص کے وارث خاندان کے راجو لال بھیل اب فالج کے شکار ہو چکے ہیں۔
ہمارا یہ انگلی نہیں کام کرتی، یہ ساتھ جو ہیں یہ بجتا ہے اس انگلی سے، خیال مجھے آتے ہیں بھی کیا ہو گیا ہے، کیا ہوتا تھا، کیا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا ہے مجھے۔
آپ محروم ہو گئے ہیں، یہ ساز محروم ہو گیا؟
ساز تو آپ بھی بن سکتے ہیں، ساز محروم نہیں ہوا، آپ محروم ہو گئے۔
آج کل راجو لال بھیل اپنے اور اپنے والد کو ملنے والے سرکاری اعزازات اور ثقافتی میلوں کی تصاویر کو بیچارگی سے دیکھ دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔
سر جی، گاڑی جس ویلے لین سے اتر جاتی ہے نا، پھر اس کو لین پہ چڑھانا اوکھا ہوتا ہے، کام تو ہو گیا ہے، وہ لین سے انجن اتر گئے ہیں، ابھی چڑھنا اوکھا ہے۔
تو آپ نے رانتی کو تنہا کر دیا، اس کو اکیلا چھوڑ دیا، یتیم کر دیا اس کو؟
نہیں نہیں، رانتی کو یتیم نہیں کیا، رانتی ہمارے ساس کے ساتھ ہیں، ہمارا وہ پوتا جو، اس کو بھی ہم سکھا رہا تھا کہ ہمارا سگرت جو بن جائے، کہ ہم مر جائیں تو پھر اس کا تو نام رہے نا پیچھے۔
چولستان کی ہندو برادری کے منفرد آلہ موسیقی رانتی کی دھنوں پر مارواڑی زبان کے گیتوں اور عورت کے روپ میں رقص کا فن تقسیم ہند کے بعد سے موسیقی کے قومی دھارے کا حصہ بننے سے محروم رہا۔ دور حاضر میں قدیم اور جدید موسیقی کے بدلتے ذوق نے مسلم اکثریتی پاکستان میں اس اقلیتی فن کا وجود مزید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ظہیر الدین بابر، بی بی سی، چولستان۔
ظہیر الدین بابر کی تھی رپورٹ۔ تصور کیا چولستان کا، محسوس کیا صحرا کی فضا کا ماحول، اور اس میں جس وقت یہ دھنیں اٹھتی ہوں گی اور لوگ آ کر کے بیٹھتے ہوں گے، شام لکڑیاں جلا کر کے ہاتھ تاپتے ہوں گے، اس لیے کہ صحرا میں شام ڈھلے سردی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ موسیقی سنتے ہوں گے تو کیا رنگ آتا ہوگا۔ ایسے میں مکھن سے چپڑی کہتے ہیں لوگ، یا لگائی ہوئی روٹی، باجرے کی روٹی اور دال آئے، اچار آئے، اور سب کچھ خالصتاً، کوئی ملاوٹ نہیں، تو کیا رنگ جمتا ہوگا۔ ظہیر الدین بابر کی رپورٹ اچھی نہیں تھی، میں تو ماحول کو سوچ رہا تھا وہ بھی کس قدر خوبصورت ملا ہوگا، اور رپورٹ تو سونے پہ سوا گیا تھی۔ یا سیربین کا اختتام آنے کو ہے، لیکن میں اپنی ویب سائٹ پر گیا ہوں bbcurdu.com پر یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ کس سے لیڈ کرے۔ یہ تو متنازع کانفرنس اور فائرنگ کے بعد حملہ آوروں کے گھر کی تلاشی ہے، اس کے بعد NA-125 میں انتخاب کا لدم، دوبارہ الیکشن کرانے کا فیصلہ، دمشق میں فوج پر خودکش حملہ نمبر 3 خبر ہے، اور اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی جیت سے پاکستان کو فائدہ۔ بلا بتاؤ کیا کیا خبریں آئی ہیں۔ تو صاحب سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر ماپار صفدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے پال میسن۔ تو میں حزب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنیے، یہ ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی۔
پاکستان کے شہر لاہور میں الیکشن ٹریبیونل نے تحریک انصاف کے رہنما حامد خان کی جانب سے دائر انتخابی عذرداری پر فیصلہ سناتے ہوئے حلقہ این اے 125 کے انتخاب کو غلط قرار دے دیا ہے اور اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کرانے کی ہدایت کی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے پولیس کی جانب سے ایتھوپین نژاد اسرائیلی فوجی کو مارنے پیٹنے کے واقعے اور اس کے بعد پرتشدد مظاہروں پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ برونڈی کے صدر کی تیسری بار اسی عہدے پر رہنے کے فیصلے کے خلاف آج ایک بار پھر مظاہرے ہوئے ہیں جس میں پولیس کے تشدد کی وجہ سے کم از کم دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہیولٹ پیکرڈ کی سابق سربراہ کارلی فیورینا امریکی صدارت کے لیے ریپبلکن امیدوار کے طور پر انتخاب لڑیں گی۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے آنے والے چین کے دورے سے پہلے سوشل میڈیا کی مقبول ویب سائٹ ویبو میں اکاؤنٹ بنایا ہے اور اپنے پہلے پیغام میں لکھا ہے، ہیلو چائنا، میں ویبو کے ذریعے اپنے چینی دوستوں سے رابطے میں آنے کی توقع کرتا ہوں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔